اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، قرآن اطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں آپ کا میزبان غلام مہدی حکیمی سلام عرض کرتا ہے. یہ پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے، اس میں آپ کی جانب سے سوالات کیے جاتے ہیں، مگر چونکہ یہ دینی نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے لہذا اس میں فقط دین سے متعلقہ سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو تمام ٹی وی کیبلز والے باقاعدگی سے چلائیں، لہذا اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو دلچسپی کے معیار پر پورا اترتا ہوا دیکھیں تو پھر اپنے ٹی وی کیبل والے سے اسے باقاعدگی سے دکھانے کے لیے کہتے رہیں. اس پروگرام کی دلچسپی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب آپ کی جانب سے عمدہ سوالات کیے جائیں. اپنے سوالات کے لیے آپ ہمارے اس موبائل نمبر پر کسی بھی وقت اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. چونکہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں اور آپ کا سوال اگلے ہفتے ٹی وی پر نہ دکھایا جائے، لہذا آپ کی سہولت کے خاطر ہم اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ہمارے اس پروگرام کو اپنی اس ویب سائٹ پر رکھ دیا جائے تاکہ ناظرین سہولت کے ساتھ دیکھ سکیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitrat.org. قرآن اطرت اکیڈمی کئی اقسام کی خدمات انجام دے رہا ہے. یہاں طلباء اور طالبات کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے. اس ادارے نے اپنے مختصر دورانیے میں نامور علماء اور خطباء پیدا کیے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے سرگرم ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارہ مجتہد سے پوچھے گئے عربی سوالات کا اردو میں ترجمہ کر کے اسے کتابی شکل میں شائع کرتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مجتہد سے پوچھے گئے سوالات. اس کے علاوہ ماہ رمضان کے دروس، ایام عزا کی مجالس اور ولادتوں اور شہادتوں میں محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، جس سے خاص طور پر اسی ادارے کے علماء اور طلباء خطاب فرماتے ہیں. یہ پروگرام بھی اس ادارے کی ایک کاوش ہے. تو ناظرین آئیں، آج ہم اپنے مہمان کا تعارف کراتے ہیں آپ کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمایا حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ سے کون سے کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں.
السلام علیکم، میں احمد حسین ابھیشیک سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب، میرا سوال بینکنگ کے بارے میں ہے. آیا یہ مکان بنانے کے لیے ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی شرعی کیا جواز ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک گورنمنٹ ملازم ہوں. ہر گورنمنٹ ملازم کو بینک سے لون ملتا ہے گھر بنانے کے لیے یا شادی کے لیے. تو میرا سیلری حبیب بینک میں ہے، تو حبیب بینک سے ہمیں جو قرض ملتی ہے اور ہمارے تنخواہ سے جو کٹتی رہتی ہے، لیکن چار سال پانچ سال بعد مثلا ایک لاکھ روپے دیا تو اس کے اوپر 30,000 کا اضافہ رقم جو لیتا ہے، آیا یہ سود ہوتا ہے، سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ آیا یہ قرضہ جو گورنمنٹ سروینٹ کو ملتا ہے یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی شرعی کیا جواب ہے؟ شکریہ.
صاحب، یہ پہلا سوال احمد حسین صاحب نے کوئٹہ سے کیا ہے، اور بنیادی طور پر ایک بہت لمبا سوال، بلکہ دو سوال انہوں نے کیے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے جو پروگرام بینک کی طرف سے جو لون ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ملازمین کو جو لون وغیرہ دیتے ہیں مختلف پیکیجز کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح کہا آپ نے کہ بنیادی طور پر ان کے دو سوالات ہیں، اور چونکہ یہ گورنمنٹ ملازم ہیں اس لیے انہیں بینک سے لون لینے میں بھی آسانی ہے، اور ہاؤس بلڈنگ سے بھی آسانی سے لون لے سکتے ہیں. تو ہاؤس بلڈنگ سے لون لینے کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہوگا، اور باقی بینکوں سے لون لینے کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہوگا. البتہ ان دونوں سوالوں کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ تمام بینکوں سے بھی لون لے سکتے ہیں، اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے بھی لون لے سکتے ہیں. مگر یہ جو مختلف بینکوں سے لون لے سکتے ہیں، نہیں، ایک غلط فہمی ہوگی مجھ سے جو میں ایک درمیان میں ایک جملہ کہہ گیا کہ یہ تمام بینکوں سے لون لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بینکوں کی مجھے تقسیم کرنا پڑے گی، اور اس تقسیم کے مطابق کچھ بینکوں سے لون لے سکیں گے اور ایک قسم کے بینک سے لون نہیں لے سکیں گے. تو اب بنیادی طور پر جو ان کے دو سوالات بنے، ان کو ہم ضم کر کے اگر ایک سوال بنانا چاہیں اور پھر اس کا جواب دینا چاہیں، تو جواب یہ بنے گا کہ بنیادی طور پر ہم بینکوں کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے. وہ بینک کہ جو مسلمانوں کے بینک ہیں، یا وہ بینک جو کافروں کے بینک ہیں. اگر کافروں کے بینک سے ہم لون لینا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کافروں کے بینک سے لون لیا جا سکتا ہے. اب جو کافروں کے بینک سے لون لیا جائے گا، تو آپ نے اپنے سوال میں خود اسے بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ سال کے آخر میں، پانچ سال کے آخر میں کچھ نہ کچھ زیادہ رقم ان کو دینا پڑے گی. تو لون لیتے وقت بھی ہم نیت کریں گے، کافر بینک سے جب لون لے رہے ہیں تو اس میں بھی ایک خاص نیت کریں گے، اس نیت کے ساتھ لون لینا صحیح ہو جائے گا. اور لون لینا جب صحیح ہو جائے گا، تو اس کے بعد دو سال کے بعد، پانچ سال کے بعد جو زیادہ رقم دینی پڑ رہی ہے، وہ زیادہ رقم دینا بھی صحیح ہو جائے گی. تو آئیے دیکھیے، جب ہم کافر بینک سے لون لینا چاہیں تو کیا نیت کرنا پڑے گی. اس میں ہم نیت کریں گے کہ کافر کا مال لینا مسلمان کے لیے صحیح ہے، لہذا ہم کافر کا مال لے رہے ہیں، چاہے کافر اس کو لون کہے، یا مثلا جو وہاں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے لیے تنخواہ کہے، یا مثلا کوئی اور اس کا نام دے. مگر ہمارے ذہن میں نیت یہ ہوگی کہ چونکہ مسلمان کے لیے کافر کا مال لینا صحیح ہے، لہذا ہم نے یہ مال لے لیا. آپ فرضے کی نیت سے مال نہیں لیں گے، بلکہ اس نیت سے مال لیں گے کہ کافر سے مال لینا صحیح ہے، لہذا میں نے یہ مال لے لیا. اور اس کے بعد دو سال کے بعد، پانچ سال کے بعد جب واپس کرنا پڑ رہی ہے تو واپس بھی کیجئے، اور جو زیادہ واپس رقم کرنا پڑ رہی ہے تو زیادہ واپس کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ سمجھ کے زیادہ واپس کیجئے، یہ نیت رکھ کے زیادہ واپس کیجئے کہ چونکہ اگر میں نے زیادہ رقم واپس نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں، جس میں میری عزت ہو، ناموس ہو، جان کا، اولاد کا، ان تمام چیزوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا میں زیادہ رقم بھی دے رہا ہوں. تو لون لیتے وقت نیت کریں گے کہ کافر کا مال لینا مسلمان کے لیے صحیح ہے، اس لیے میں لے رہا ہوں، اور واپس کرتے وقت وہ واپس کیجئے، اور زیادہ جب واپس کرنا پڑ رہی ہے تو یہ نیت کر کے واپس کیجئے کہ چونکہ جان و مال و ناموس خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے میں زیادہ رقم واپس کر رہا ہوں. تو اس نیت سے وہ زیادہ رقم لوٹانا بھی صحیح ہو جائے گا. یہ ساری گفتگو ہو گئی اگر ہم کافر بینک سے لون لے رہے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمان بینکوں سے لون لے رہے ہیں تو مسلمان بینکوں کے پھر دو قسمیں ہیں، یا تو مسلمان پرائیویٹ بینک ہیں یا مسلمان حکومتی بینک ہیں. اگر مسلمان پرائیویٹ بینک ہیں تو ان سے تو لون لینا صحیح نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کسی بھی مشتہد کے نزدیک مسلمان پرائیویٹ بینک سے لون لینا صحیح نہیں ہے. نہ آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں، نہ آیت اللہ خامنائی، نہ آیت اللہ خوئی اجازت دیتے ہیں، نہ آیت اللہ خمینی. لہذا کوئی بھی مشتہد مسلمان پرائیویٹ بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا ان سے تو لون نہیں لے سکتے. اب آگے مسلمان گورنمنٹ بینک کی بات. مسلمان گورنمنٹ بینک سے لون لینا صحیح ہے، اور گورنمنٹ بینک میں وہ بھی آ جائے گا جس کا تذکرہ آپ نے کیا، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. یا تو مسلمان گورنمنٹ بینک ہو، گورنمنٹ بینک کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر گورنمنٹ کا بینک ہو، جیسے نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک، یا مکمل طور پر گورنمنٹ کا بینک نہ ہو، اس میں حکومت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو، گورنمنٹ کا کچھ حصہ ہو، جیسے حبیب بینک میں حصہ ہے، یونائیٹڈ بینک میں حصہ ہے، مسلم کمرشل بینک میں حصہ ہے، تو ان بینکوں کو بھی گورنمنٹ کا بینک سمجھیں گے. اگرچہ انہوں نے یعنی حکومت نے یہ بینک بیچ دیے ہیں اور بظاہر اس وقت حکومت کے بینک نہیں مانے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ حکومت کا اس میں حصہ موجود ہے لہذا شرعی اعتبار سے اس کو گورنمنٹ کا بینک کہا جا سکتا ہے. تو یا تو مکمل طور پر گورنمنٹ کا بینک ہو اس سے بھی لون لیا جا سکتا ہے، یا مکمل گورنمنٹ کا بینک نہ ہو، گورنمنٹ کا کچھ حصہ ہو اس سے بھی لون لیا جا سکتا ہے، اور اسی میں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والا بھی آ جائے گا کہ اس سے بھی لون لینا بالکل صحیح ہے. مگر اس میں جو ہم نیت کریں گے اس یہ نیت الگ ہوگی. ان بینکوں سے جو لون لینے کی نیت ہوگی وہ ہوگی کہ چونکہ مجتہد نے مجہول المال ہونے کے ناطے سے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم لون لے سکتے ہیں، ہم لون لے سکتے ہیں کہ مطلب حکومت کے اداروں سے پیسہ لے سکتے ہیں. یہ تمام کا تمام مال مجہول المال کہلائے گا. اس کی الگ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، یہ لفظ میری زبان سے نکل گیا اس سے تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنا پڑ گئی. یہ مجہول المال ہے اور مجہول المال میں مجتہد کا اختیار چلتا ہے. چونکہ مجتہد نے پرمیشن دی ہے لہذا ہم لون لے سکتے ہیں. تو سرکاری اور ایسے بینک جس میں سرکار کا کوئی حصہ ہے، ایسے بینکوں کے لون لینے میں نیت ہوگی کہ یہ مجہول المال ہے اور مجتہد نے اجازت دی ہے لہذا ہم لون لے رہے ہیں، اور اس کے بعد واپس کرنا پڑے گا تو واپس کر دیجیے، اور واپس کرنے میں جب زیادہ رقم واپس کرنا پڑے گی تو زیادہ بھی واپس کرنے میں کوئی خباہت نہیں ہے. زیادہ واپس کرنے میں وہی پرانی نیت کریں گے کہ چونکہ جان و مال و ناموس کا خطرہ ہے لہذا ہم زیادہ رقم بھی واپس کر رہے ہیں، تو زیادہ واپس کرنا بھی بالکل صحیح ہو جائے گا. تو اس میں بھی نیت یہ نہیں بنی کہ آپ لون لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں. نیت کیا بنی کہ آپ مجہول المال کا پیسہ لے رہے ہیں مجتہد کی اجازت سے، اور اس کے بعد اس کو واپس کرنا پڑے بلکہ زیادہ بھی واپس کرنا پڑے تو کوئی خباہت نہیں، اس طرح سے زیادہ واپس کرنا بھی بالکل صحیح ہو جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ دو بینکوں سے، دو قسم کے بینکوں سے لون لینا صحیح ہو گیا، کافر کے بینک سے اور حکومتی بینکوں سے، مسلمان حکومتی بینکوں سے. اچھا کافروں کے بھی حکومتی بینک ہو سکتے ہیں، مگر وہ کافروں کے حکومتی بینک ہوں یا پرائیویٹ بینک ہوں، تمام اقسام کے بینک سے لون لی جا سکتی ہے. جبکہ مسلمان اگر حکومتی بینک ہے تو لی جا سکتی ہے، اگر پرائیویٹ بینک ہے تو نہیں لی جا سکتی ہے. تو اب خلاصہ مسئلے کا یہ بنا کہ دو قسم کے بینکوں سے لون لینا صحیح ہے، تیسرے قسم کے بینک سے لون لینا صحیح نہیں ہے.
مولانا صاحب، آپ نے اس کے حوالے سے جواب کے حوالے سے سوال کے حوالے سے جواب دے دیا، لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ شادی وغیرہ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جو گورنمنٹ ملازمین کو جو وہ ملتا ہے، یہ بھی اسی غالباً اسی جواب کے اندر آ گیا.
جی ہاں بالکل، اسی میں یہ جواب آ گیا کہ چاہے آپ مکان بنانے کے لیے لون لے رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، یا آپ نے دوسرے مصالحت کے لیے لون لے رہے ہیں، بچی کی شادی ہے، زیارت کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، یا مثلا گاڑی خریدنی ہے، یا اس کے علاوہ گھریلو دوسری ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے لون لے سکتے ہیں. لون لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مکان کے لیے صحیح ہوگا باقی چیزوں کے لیے صحیح نہیں ہوگا، نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر صحیح ہے تو تمام چیزوں میں صحیح ہے، اور اگر غلط ہے تو تمام چیزوں میں غلط ہے.
جی ہاں احمد حسین صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے مختلف اقسام کے بینک تین حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کافروں کے بینک، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلم کنٹری میں جو گورنمنٹ جو بینک ہے اور پرائیویٹ بینک، ان سب کے احکامات آپ کو بتا دیے. لہٰذا ہم اپنے دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں.
سوال میرا یہ ہے کہ میرا نام زہرا ہے اور میں پی سی سے بات کروں گی. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مسلم کنٹری ہے، کیسے مقدمہ کا کھانا کھانا کیسا ہو جائز ہے یا نہ جائز؟
مولانا صاحب یہ خاتون کا سوال ہے کہ کے ایف سی وغیرہ اور میک ڈونلڈس وغیرہ میں کھانا کھانے کے بارے میں.
جی جی اہم سوال ہے یہ، اس لیے کہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں. آپ کا سوال ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے. کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ مثلا میک ڈونلڈ شاید ایک یہودی ادارہ ہے، یا کے ایف سی والے شاید یہودی ہیں، اور ایک درمیان میں ایسی اطلاع ملی تھی اور اس طرح کی باتیں نیٹ پر بھی آئی تھی، اخبارات میں بھی آئی تھی، کہ یہودی کمپنیوں سے مال خریدنا اور بیچنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا منافع اسرائیل کی مدد کے لیے جاتا ہے. آپ کا سوال اس حوالے سے ہے کہ میک ڈونلڈ یا کے ایف سی کا کھانا کھانا صحیح ہے صحیح نہیں، یا آپ کا سوال دوسرے حوالے سے کہ چونکہ وہ شرعی طور پر ذبح کرتے ہوں گے جانور کو یا نہیں کرتے ہوں گے، اس کا پتہ نہیں. تو شرعی طور پر جانور ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ایسے جانور کا گوشت کھانا صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کا سوال ہے. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے آپ کو جواب دے دیں. اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ یہودی ہیں، مثلا میکڈونلڈ والے یہودی ہیں یا کے ایف سی والے یہودی ہیں، اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہے، اور پھر دوسرا یقین اس بات کا بھی ہو جائے کہ یہ یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پروفٹ کا 1% یا کچھ نہ کچھ حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں اور اسرائیل اس سے ہتھیار خریدتا ہے، تو تین باتوں کا یقین ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ وہ یہودی ہیں خود کمپنی والے، نمبر 2 یہ کہ یہ اسرائیل کو اپنا منافع دیتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ یہ اسرائیل اس منافع سے ہتھیار خرید کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے. ان تینوں باتوں کا اگر یقین ہو تو ایسے ریسٹورینٹس میں کھانا جائز نہیں ہوگا، پھر تو ایسے ریسٹورینٹ میں جانا اور ان کا مال خریدنا جائز نہیں ہوگا. لیکن جب تک کہ ان میں سے کسی ایک بات پر بھی آپ کو یقین نہ ہو، یقین نہ ہوگا مطلب بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ، اول تو یہ خود یہودی ہیں یا نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر یہودی ہیں تو واقعی اسرائیل کو منافع بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں، تیسرے کہ جو اسرائیل کو منافع بھیجتے ہیں تو اسرائیل مسلمانوں کے خلاف منافع استعمال کرتا یا نہیں کرتا. اگر ان میں کہیں پر بھی ڈاؤٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ ان ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھا سکتی ہیں. اور فقط یہ نہیں کہ ان ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھا سکتی ہیں، بلکہ جو گزارش میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس میں آپ پر تحقیق کرنا بھی لازم نہیں ہے. تحقیق کرنے کے مطلب آپ باقاعدہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ویب میں تلاش کریں، نیٹ میں تلاش کریں کہ بھائی یہ یہودی ہیں کہ مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں، اور پھر یہ تلاش کریں کہ یہ اپنے پروفٹ کا ایک حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ تحقیق میں جانا اور اس کی ڈیٹیل میں جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود آپ اس کی ڈیٹیل میں چلی جائیں اور کہیں کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ یہودی ہے کہ نہیں ہے، پھر ہم یہ بھی تحقیق کریں گے کہ منافع اسرائیل کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، پھر ہم یہ بھی تحقیق کریں گے کہ اسرائیل اس منافع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ان ساری چیزوں کی تحقیق میں جانا واجب نہیں ہے. مگر اگر فرض کیجیے کوئی شخص چلا جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے تو جانا صحیح نہیں ہوگا. اور جس کو پتا نہیں ہے کہ نہ جانے یہودی ہیں کہ نہیں ہے، نہ جانے اسرائیل کو منافع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، تو اس کے لیے ان ریسٹورینٹس میں کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم پر تحقیق کرنا بھی لازم نہیں ہے، بغیر تحقیق کے بھی ہم جا سکتے ہیں. یہ ہو گئی اس حوالے سے بات کہ یہودی ہیں یا نہیں ہیں. دوسرے حوالے سے بات کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے جب تک اس میں شرائط پوری نہ ہو اس وقت تک اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جو افراد ایئر لائنز میں سفر کرتے ہیں یا یورپ یا امریکہ یا فارس وغیرہ جاتے ہیں، ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں آپ کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا. اگر تو وہ لکھا ہو وہاں پر کہ یہ حلال گوشت ہے، مگر حلال گوشت لکھنے کے باوجود وہ کھانا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ جانور کو ذبح کرنے والی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوئی کہ نہیں. اور ان شرائط میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کو ذبح کرے. جس جانور کو مسلمان ذبح کرے گا وہی حلال ہوگا، اگر نان مسلم اسے ذبح کرتا ہے تو وہ جانور کبھی حلال نہیں ہوگا. تو اب اس حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ میکڈونلڈ میں جو برگر بک رہے ہیں، کے ایف سی میں جو چکن بک رہی ہیں، اس کو مسلمان ذبح کرتے ہیں یا وہاں سے امپورٹ ہو کے والا گوشت آتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمان کنٹری میں ہو رہا ہے اور اس کا پاکستان میں کم از کم انتظام چلانے والا مالک یہ مسلمان ہے، عام طور پر اخبارات میں آیا بھی ہے اس کا تذکرہ، لہذا پاکستان میں یہ اپنا مال بیچ رہے ہیں اور مسلمان یہ اپنا مال بیچ رہا ہے، تو پاکستان میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی شرائط کے مطابق جانور کو ذبح کیا گیا نہیں. جس طرح سے کہ ہم اپنی مارکیٹوں میں جا کر گوشت خرید کر آ جاتے ہیں، اپنی مارکیٹوں میں جا کے مرغی خرید کے آ جاتے ہیں اور ہم چیک نہیں کرتے ہیں بالکل کہ اسے شرعی شرائط کے مطابق ذبح کیا گیا نہیں، اس لیے کہ مسلمان ممالک کی مارکیٹوں میں جو گوشت بک رہا ہوگا اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح سمجھا جائے گا، وہ گوشت استعمال کرنا بھی صحیح ہے، وہ مرغی استعمال کرنا بھی صحیح ہے. ہاں نان مسلم کا نام اگر کہیں آ جائے یا نان مسلم آ جائے، نان مسلم کنٹری کا نام آ جائے یا نان مسلم ایئر لائن کا نام آ جائے، تو وہاں ہمیں چیک کرنا پڑے گا، بغیر چیک کیے وہ والا گوشت نہیں کھا سکتے. تو چونکہ یہ مسلمان یعنی جو پاکستان میں اس کا انتظام چلا رہا ہے مسلمان ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمان مارکیٹوں میں یہ بیچا جا رہا ہے، یعنی مسلمان ملکوں میں یہ برگر بیچا جا رہا ہے یا کے ایف سی کا چکن بیچا جا رہا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہی کے ایف سی اگر ہمیں امریکہ میں جا کے کھانا پڑے تو کھانا جائز نہیں ہوگا، یہی میکڈونلڈ اگر ہمیں یورپ میں جا کے کھانا پڑے تو کھانا جائز نہیں ہوگا. مسلمان ممالک میں جب تک ہیں اس وقت تک کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا اس کا ان ریسٹورینٹس میں جانا اور ان کا کھانا استعمال کرنا یہ دونوں صحیح ہے.
جی خاتون صاحبہ نے ہم سے سوال کیا تھا, اس کے جواب میں مولانا صاحب نے مسلم کنٹریز اور نان مسلم کو جو ہے تقسیم کر دیا اور ان کے احکام بھی بتا دیے. اس سلسلے میں مزید گفتگو جاری رہے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
اپنے پسندیدہ سوالوں کے جواب معلوم کیجیے.
کیا شوہر کے لیے روزہ کے لائے ہوئے جہیز کو استعمال کرنا جائز ہے؟ اور کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اسے جہیز دے؟ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے جہیز کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر جہیز دینا واجب نہیں. ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و عطرت اکیڈمی تشریف لائیے. پتہ نوٹ کر لیجیے,
365/1 فائر اسٹریٹ بزنس ریکارڈر روڈ گرو مندر کراچی.
ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہیں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے موبائل نمبر پر آج سوالات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے شرعی مسائل ہو, اور ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. مولانا صاحب ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ میک ڈونلڈس اور کے ایف سی وغیرہ کے, اور آپ نے اپنے جواب میں یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اگر اسرائیل کے لیے ڈونیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے پیسے تو پھر اس صورت میں وہ جائز نہیں ہے. یہ پیپسی اور کوک کے بارے میں بیچ میں درمیان میں بہت شور شرابہ ہوا اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ مجتہدین نے جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے, تو کیا اس کی کس حد تک حقیقت ہے؟
اس میں وہی بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ مجتہدین نے مکمل پابندی نہیں لگائی. عام طور پر مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے یا جواب دیتا ہے تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزارش بھی کی میں نے, کہ اگر ان تمام چیزوں کا آپ کو یقین ہو کہ پیپسی والے یہودی ہیں اور یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پروفٹ کا ایک حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں اور اسرائیل والے پھر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ان ساری باتوں کا یقین ہو تب جا کے پیپسی پینا حرام ہوگا, ورنہ پیپسی پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر درمیان میں ان میں سے کسی بات پر بھی ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے, اور پھر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں. لہذا
جی یہ مولانا صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ شریعت اتنی آسان ہے, اور رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے شریعت سہلت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. یہ ساری شریعت کی آسانیاں ہیں کہ ہمیں اس حد تک تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں مسلم کنٹری میں ہونے کے ناطے. ناظرین اب ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام رضا ہے, میں گرو مندر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مقلد جانتا ہے کہ بالغ ہونے کے ابتدائی زمانے میں اس نے کچھ فرائض شرعیہ کو انجام نہیں دیا تھا مگر اس کی تعداد کے بارے میں لا علم ہے, تو اس صورت میں اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟
جی مولانا صاحب,
اگر فرض کیجیے کہ ابتدائی دور میں یا زندگی کے کسی دور میں بھی انسان اپنی عبادتوں میں کوتاہی کر دے اور کچھ نمازیں چھوڑ دے یا کچھ روزے چھوڑ دے یا باقی مثلا عبادتوں کو چھوڑ دے, تو اس کا آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنی عبادتیں چھوڑنے کا تصور آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے کہ میں نے 2 سال کی نمازیں چھوڑ دی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے یہ میکسیمم نمازوں کا آ رہا ہے کہ میں نے زیادہ سے 2 سال کی نمازیں چھوڑ دیں گی, اور اگر آپ فرض کیجیے کہ اس سے کم والے پہلو کو پیش نظر رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر کم سے کم نمازیں میں نے چھوڑی ہوں تو کتنی چھوڑی ہوں گی, تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب ممکن ہے کہ 6 مہینے کی نماز تو میں نے ضرور چھوڑی ہے. ہو سکتا ہے 1 سال کی بھی چھوڑ دی ہو, ہو سکتا ہے 1.5 سال چھوڑی ہو, 2 سال چھوڑی ہو, مگر 6 مہینے کی نماز تو میں نے کم از کم ضرور چھوڑ دی ہے. تو پھر مکلف پر اور انسان پر فقط 6 مہینے کی عبادتوں کو انجام دینا واجب ہوگا, اس سے زیادہ کی عبادتوں کو انجام دینا بہتر ہے, فضیلت ہے مگر واجب نہیں ہے. لہٰذا 6 مہینے کے آپ نے نمازیں پڑھ لیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یہی معاملہ روزوں کا ہے کہ آپ نے روزے نہیں رکھے, تو روزے نہیں رکھے تو ایک خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے 22 روزے کم از کم چھوڑے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے نہیں میں نے 40 روزے چھوڑ دی ہوں, تو اگر آپ کے ذہن میں کم سے کم اتنا فکر آ رہا ہے کہ 22 تو میں نے ضرور چھوڑے ہیں تو 22 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے, 40 روزے رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کا جو ایک تصور ذہن میں آتا ہے اس میں کم سے کم والے فیکچر پر آپ کو عمل کرنا ہے اور اتنی عبادتوں کو آپ کو انجام دینا ہے, اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ انجام دیں تو نماز جتنی پڑھیں بہتر ہے, روزے جتنے رکھیں بہت اچھا کام ہے. لہٰذا زیادہ انجام دینا چاہیں تو پابندی نہیں ہے, مگر کم از کم والا فیگر جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اتنی عبادتیں آپ کو ضرور انجام دینا پڑیں گی.
جی مولانا صاحب, یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ حد عقل کا خیال رکھا جائے, یہ تو خود اس صورت میں تھا کہ مکلف خود جو ہے ابھی زندہ ہے اور خود کے لیے یہ شریف فریضہ آپ نے بیان فرمایا. اسی سوال کو اگر ہم آگے بڑھانا چاہیں تو مثلا اس کے آبا و اجداد نے غلط طریقے سے عبادتیں کی ہیں اور اب جا کر اولاد کو معلوم ہو گیا کہ ان کے آبا و اجداد کے جو طریقے تھے وہ غلط تھے, تو اب اولاد کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیا یہ بری ذمہ ہے یا ان کی بھی کوئی شرعی ذمہ داری ہوگی؟
سب سے پہلی بات تو یہ مسئلہ فقط مرنے والے کے بڑے بیٹے کے حوالے سے پیدا ہوگا, یعنی مرنے والا مرد ہے اور اس کا بڑا بیٹا موجود ہے تو فقط اس کے حوالے سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا, ورنہ باقی جتنے ورثاء ہیں ان پر مرنے والوں کی عبادتیں انجام دینا واجب نہیں ہے. مثلا اگر مرنے والی عورت ہو تو چاہے وہ عورت بیوی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو یا ماں ہو, ان میں سے کسی کی بھی عبادتیں انجام دینا واجب نہیں ہے. واجب کسی کی بھی عبادت انجام دینا نہیں ہے, لیکن ہم پر پابندی بھی نہیں ہے. ہم ضرور اپنے مرنے والوں کی عبادتیں انجام دیں, ان کی نمازیں پڑھیں, ان کے روزے رکھیں, ان کا حج کروائیں, ان کا خمس دیں, جتنی عبادتیں ان کے لیے کر سکتے ہیں بہت بہتر ہے, مگر واجب ان میں سے کسی کی عبادت انجام دینا نہیں ہے, اس لیے کہ عورت کی عبادت اس کے انتقال کے بعد کسی پر واجب نہیں ہوتی. مرد میں بھی اگر مرد کسی طرح کا بھی مر جائے سوائے باپ کے, دادا کا انتقال ہو جائے, بھائی کا انتقال ہو جائے, بیٹے کا انتقال ہو جائے, عزیز و اقارب میں سے چاچا مامو وغیرہ کا انتقال ہو جائے, ان میں سے کسی کی بھی نمازیں اور روزے انجام دینا ہم پر واجب نہیں ہے. اگرچہ ان کی میراث ہمیں ملے گی, مثلا بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی لہذا میراث ہمیں ملی, دادا کے کوئی اور بیٹے نہیں تھے لہذا ان کی میراث ہمیں ملی, تو یہ میراث ہمیں ملے گی, مگر اس کے باوجود ان کی نمازیں اور ان کے روزے انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. فقط باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح سے روزے بھی رکھنا بڑے بیٹے پر واجب ہے. تو بڑے بیٹے کے حوالے سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہوئے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر فرض کیجیے باپ کی نمازیں باطل تھی یا باپ کے روزے باطل تھے, تو اس میں بھی ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اس بات کا انسان کو یقین ہونا چاہیے, یعنی بڑے بیٹے کو یقین ہونا چاہیے کہ میری باپ کی نمازیں ضرور باطل ہیں, میرے باپ کے روزے ضرور باطل ہیں. اس بات کا یقین ہو تب سے یہ معاملہ ہوگا, مگر کسی کی بھی عبادتوں کو باطل کرنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ میرے باپ کی نمازیں ضرور باطل ہیں یا میرے والد کے روزے ضرور باطل ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے, یعنی کسی کی عبادت کو باطل کرنا آسان کام نہیں. لیکن فرض کیجیے کہ کسی طرح سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے والد نے جو نمازیں پڑھی تھی یقین غلط تھی, جو روزے رکھے تھے یقین غلط تھے, تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ اپنے باپ کی نمازیں اور اپنے باپ کے روزے وہ رکھے, خود رکھے یا اجارہ دے کر پیسے دے کر کسی سے رکھوائے, نمازیں بھی پڑھوا سکتا ہے روزے بھی رکھوا سکتا ہے اور خود بھی یہ دونوں عمل انجام دے سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ والد کی کتنی نمازیں باطل ہوئی یہ پتہ نہیں ہے, کتنے روزے باطل ہوئے یہ پتہ نہیں ہے, تو اس میں بھی وہی پہلی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ والد نے مثلا 40 سال نمازیں پڑھی ہیں, تو 40 سال نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے کتنی باطل ہیں؟ ہم کہیں کہ بھائی جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اور سنبھالا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نمازیں باطل ہیں, تو مثلا ہم نے 5 سال سے ان کو دیکھا ہے یا ہم نے 10 سال سے دیکھا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کم از کم 5 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نمازیں باطل ہیں, ان کے روزے باطل ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں بھی نماز غلط پڑھی ہو, جو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں 20 سال پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی غلط تھی, 30 سال پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی غلط تھی, یہ بھی امکان موجود ہے. تو اگر یہ 30 سال کی نمازیں باطل ہونے کا امکان بھی ہے مگر کم از کم 5 سال کی نمازیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں باطل ہیں, تو ہماری ذمہ داری فقط یہ کہ 5 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں, اس سے زیادہ کی نمازیں پڑھنا ہم پر واجب نہیں. یہی معاملہ روزے کا آ جائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5 سال سے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے رکھ رہے ہیں, تو 5 سال کے روزے ہم پر واجب ہوں گے, اس سے پہلے کے روزے رکھنا ہم پر واجب نہیں ہوں گے, واجب نہیں ہوں گے. مگر آپ اگر رکھنا چاہیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے, جتنے روزے مرنے والے کی طرف سے رکھیں بہت اچھا ہے, جتنی نمازیں مرنے والے کی طرف سے پڑھیں بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم جتنی عبادتیں باطل ہونے کا یقین ہے اتنی عبادتیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہو جائیں گی انجام دلوانا.
جی مولانا صاحب نے عبادت کے حوالے سے بتا دیا کہ آبا اجداد کے عبادت کے بارے میں اگر شرک ہو جائے تو باقی اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, فقط بڑے بیٹے کی ذمہ داری اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے آبا اجداد کی جو یعنی باپ کی وہ بھی خصوصاً باپ کی جو عبادت تھی وہ باطل تھی. یہ اس سوال کے جواب میں اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا جاتا ہے.
میں مطلب اس کے خلاف بات کروں گی کوئٹہ سے. میرا سوال ہے کہ اسلام میں آرام رہنا جائز ہے؟
سب یہ ایک مختصر جواب ہے لیکن تاوان کے حوالے سے ہو سکتا ہے ایک جواب میں جواب ہمیں مل جائے کہ تاوان لینا اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے.
اگر نہیں معلوم ہمیں کہ یہ تاوان انہوں نے کس حوالے سے پوچھا ہے. اگر انہوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ مافیا گینگ بنا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بدماشی ہی ان کا پیشہ ہے, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ان کا, وہ اگر تاوان وصول کر رہے ہیں تو قطعاً جائز نہیں, اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں. یعنی زبردستی سے, گنڈہ گردی سے, بدماشی سے لوگوں سے پیسے نکلوانا, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہوں یا دوسری مذہبی پارٹی ہوں یا دوسرے عام لوگ ہوں, اگر یہ زبردستی اس طرح سے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں اور اس کو تاوان کہا جا رہا ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں. لیکن اگر تاوان سے مراد وہ ہے کہ مسلمان ملک کسی کافر ملک پہ قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کی شرائط ہے, ویسے قبضہ نہیں کر سکتا مسلمان ملک بھی کسی کافر ملک پر, ان شرائط کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں, ان شرائط کے ساتھ اگر مسلمان ملک کسی کافر ملک پر قبضہ کر لے اور پھر کافر مسلمانوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو مسلمان ان پر تاوان یعنی ٹیکس عائد کر سکتے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے لینا بالکل صحیح اور جائز ہوگا. وہ آج کی دنیا میں مسئلہ نہیں پایا جاتا ہے. آج مسلمان بےچارے خود ہی اتنے کمزور ہیں کہ کافروں کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات, ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتے, تو کافروں کے ملک پر قبضہ کہاں سے کریں گے. لہذا آج کا یہ پریکٹیکل مسئلہ تو نہیں ہے کم از کم. تو ہم اگر آپ مسلمان کافروں سے جو تاوان لیتے ہیں اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے تو یہاں کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے وہ جائز ہے, مگر پریکٹیکلی وہ آج مسئلہ پایا نہیں جاتا ہے. اور اگر آپ کا مسئلہ وہ گنڈا گردی اور بدماشی سے پیسے لینے والا ہے تو قطعاً جائز نہیں ہے.
جی ہاں مولانا صاحب, یہ جو شرعی تاوان جسے آپ نے فرمایا کہ وہ جائز ہے تو غالباً اسے جزیہ کا نام دیا جاتا ہے.
جی
میرے ذہن میں آ رہا ہے. ناظرین کے لیے ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو شرعی تاوان ہے جو اسلام میں جائز, جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کا نام جزیہ ہے اور وہ جائز ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. ناظرین آج ہم نے مختلف مسائل ڈسکس کیے اور مولانا صاحب سے تفصیلی ہم نے گفتگو کی. ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مزید نئے سوالات کریں گے اور نئے نکات انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر زیر بحث لائیں گے. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے شرعی مسائل سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. اس موبائل نمبر پر آپ کسی بھی وقت اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور اسی موبائل نمبر پر آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے ایڈریس ہے www.qaitra.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں.
سامنے بچے کی ماں سے, سامنے بچے کی ماں سے لاش کو دفناتا ہے. روز و شب وہ روتی ہے سامنے خالی. ہے مظلوم ہے جس کے ساتھ